الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحكم إلا لله صدق الله العظيم میرے محترم بزرگ اور دوستو اللہ رب کریم کا احسان عظیم ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اپنی کیسی کیسی نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے اس رب کریم کا احسان ہے جس نے ہمیں زندگی کی نعمت سے مالا مال فرمایا ہے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے اس اللہ نے اپنی معرفت اپنا ایمان ہمیں نصیب فرمایا اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو پیدا فرمایا اشرف المخلوقات بنایا اور پھر زندگی گزارنے کے احکام اس کو عطا فرمائے جو بندہ اللہ کے احکام مانتا ہے کامیاب اور کامران ہوتا ہے اور جو اللہ کے احکام کو نظر انداز کر کے اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کی عظمت اور اس کی بڑائی دل کے اندر بس جائے تو یہی وہ جذبہ ہوتا ہے جس سے انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اور اگر اللہ کے احکام کی عظمت اور وقت دل میں نہ ہو تو انسان بڑی بے دردی سے بے وقتی سے اللہ کے احکامات کو ٹھکرا دیتا ہے بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی اس کی بڑائی اور اس کی شان ہمارے دل میں بس جائے تو پھر اللہ کی ہر بات کی عظمت بھی ہمارے دل میں آ جائے اللہ رب العزت عظمتوں والے ہیں کبریائی والے ہیں زمین اور آسمان کی بادشاہت انہی کی ہے وہ پوری کائنات کے خالق بھی ہیں مالک بھی ہیں اور زمین اور آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے اس کی بادشاہی بھی اللہ تعالیٰ ہی کی قبضہ قدرت میں ہے لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ زمین اور آسمان اور جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے اور ان کے درمیان پوری نظام کائنات اس سب کی بادشاہت صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہی کی ہے أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ کیا اللہ تعالیٰ بادشاہوں کا بادشاہ نہیں ہے إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ فیصلہ اگر چلتا ہے تو صرف اور صرف اللہ ہی کا چلتا ہے وہ ذات جس کے اختیارات اتنے زبردست ہیں کہ جب وہ فیصلہ کرنے پر آ جائے تو اس کے فیصلوں کو کوئی ٹال نہیں سکتا مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا جب وہ اپنی رحمت کے دروازے کھولنے پر آ جائے تو کوئی مائی کا لال نہیں جو اس کو بند کر سکے وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ اور جب وہ اپنی رحمت کے دروازے بند کرنے پر آ جائے تو کوئی مائی کا لال اس کو کھلوا نہیں سکتا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ جب وہ نقصان پہنچانے پر آئے کسی بندے کے لیے ضرر کا فیصلہ فرما دے کوئی اس کو بچا نہیں سکتا وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ اور جب وہ کسی بندے کے لیے خیر کا فیصلہ فرما دے تو کوئی اسے ٹال نہیں سکتا اللہ يحكم لا معقب لحكمه اللہ کا فیصلہ ایسا اٹل ہے کہ کائنات کے اندر کوئی بھی اس کے فیصلے کو ٹالنے کی قوت نہیں رکھتا ایسی ذات کہ جس کے فیصلے زمین اور آسمان میں چلتے ہیں اور یہ پورا نظام کائنات اسی کے فیصلے سے چل رہا ہے وہی ذات اس لائق ہے کہ بڑائی اور کبریائی اسی کے لائق ہے اسی کے شایع نشان ہے فرمایا کہ الکبریاء ردائی بڑائی میری چادر ہے وہ بلندیوں سے بالا تر عظمتوں والا کائنات کا مالک بھی ہے کائنات کا خالق بھی ہے اور پوری کائنات کی بادشاہت بھی اسی کے قبضہ قدرت میں ہے دنیا کے اندر بڑے بڑے بادشاہ آئے لیکن وقتی طور پر بادشاہت کا تاج ان کے سر پر رکھا گیا بعض دفعہ تو اپنی ہی زندگی میں اپنی بادشاہت کا زوال دے گئے اور بعض دفعہ بادشاہت کے ہوتے ہوئے ہی انتقال کر گئے تو بادشاہت ان کی زوال پذیر ہوئی تو یہ دنیا کی ساری بادشاہتیں عارضی ہیں، وقتی ہیں۔ للہ الواحد القہار، ایک ذات ایسی ہے جس کی بادشاہت ازل سے ہے، ابد تک رہے گی۔ قیامت کے دن جب ہر طرف سکوت کا عالم طاری ہوگا، اللہ تعالیٰ جاہ و جلال کے ساتھ سوال کریں گے، لمن الملک اليوم، بتاؤ آج بادشاہت کہاں ہے اور آج اصل بادشاہت کس کی ہے؟ پوری کائنات کے اندر سکوت طاری ہوگا، کہیں سے کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا، خاموشی چھائی ہوئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائیں گے، للہ الواحد القہار، آج اگر بادشاہت ہے تو اس واحد قہار ذات کی ہے کہ جس کی بادشاہت ازل سے لے کر ابد تک قائم اور قائم رہے گی۔ وہ ذات حی و قیوم ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والی ہستی، اور جو قائم بھی ہے وہ پوری کائنات کے نظام کو قائم رکھنے والی، اسی کے لیے شایان شان ہے کہ الکبریا اور ردائی، بڑائی اسی کو تجتی ہے، اسی کو شایان شان ہے، اور اسی کو زیب دیتی ہے کہ جو کائنات کا مالک بھی ہو، کائنات کا خالق بھی ہو، اور پوری کائنات کا رب ہو، نظام کائنات چلانے والا، وہی عظمتوں والا، وہی بلندیوں والا، وہی شان والا۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر ایک کو فنا کے اندر جانا ہے، جس کسی کو جان ملی ہے وہ ایک نہ ایک دن فنا ہو کر رہے گا۔ کل من علیہا فان، ہر ایک کو فنا ہونا ہے، ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، لیکن آپ کا پروردگار جو بہت ہی زیادہ جلال اور عظمت والا، بلندی شان والا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ اس کے اوپر نہ تو کوئی عدم گزرا اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی زوال آئے گا۔ قل ہو اللہ احد، اللہ صمد، ایسی ذات ہے جو بالکل بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کائنات میں کوئی بھی اس کا ہم پلہ اور ہم سر نہیں۔ اس عظمت والی ذات کی بات مان کے چلنا، یہی انسان کی کامیابی ہے کہ جب اللہ وحدہ لا شریک اپنے بندے کو کسی کام بھی کرنے کا حکم دے دیں تو اس کے در پہ انسان کو سر جھکانا آ جائے، اس کی بات بسر و چشم تسلیم کرنی آ جائے۔ اللہ کی بات ماننا، اللہ کے در پر سر جھکانا، اسی کو عاجزی کہا جاتا ہے، تواضع کہا جاتا ہے، بندگی کہا جاتا ہے، کہ وہ احکم الحاکمین ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، رب العالمین ہے، اور بندہ ادنا ہے، ارغل ہے، اللہ کا غلام ہے، اور اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے سامنے جھکاتا ہے، اور تابع داری کے اندر وہ اتنا زیادہ اپنے آپ کو لے جاتا ہے کہ بالکل بندگی کی انتہا کر دیتا ہے، جہاں جو حکم جس انداز سے ملا اسی طرح سر تسلیم خم کرنے والا بندہ کامیاب ہے۔ انسانیت کے اندر جو بھی کامیابی کے مرحلے تک پہنچا، وہ اسی عاجزی کے دروازے سے گزر کر اللہ کے قریب تر ہوا۔ بندہ اپنی بندگی میں جتنے زیادہ اپنی ذات کو مٹاتا ہے، اور بندگی کے اندر جتنا زیادہ کمال پیدا کرتا ہے، عز و انکساری کا پیکر بن کر جیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی ہی زیادہ معرفت اور محبت، اور اللہ کا اتنا ہی قرب قرب اس کو نصیب ہوتا ہے۔ حضرات مشائخ عظام اللہ کے بندوں کی یہی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی لو اللہ تعالیٰ سے ایسی لگ جائے کہ یہ بندے اللہ تعالیٰ سے ایسے سر جوڑنے والے بن جائیں کہ اس کے حکم کو ماننے والے ہوں، اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے ہوں، اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ دل کے اندر آ جائے۔ اور یہ جذبہ تبھی آتا ہے جب اللہ رب العزت کی عظمت انسان کے دل میں ہو۔ دنیا کے اندر بھی انسان دو طرح کے انسان دکھائی دیتے ہیں، ایک انسان ایسا ہے کہ صرف اس کا اشارہ ملتے ہی انسان فوراً اس کی بات کو مان لیتا ہے، اس لیے کہ اس کی عظمت دل میں ہے، قدر دل میں ہے، محبت دل میں ہے، تعلق سچا ہے، تو اس کا ایک اشارہ بھی کافی ہوتا ہے۔ بعض دفعہ استاد اپنے کسی شاگرد کو کسی کام کی ذمہ داری سونپتا ہے تو شاگرد اپنے استاد کے کام کو نبھانا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے، اور بعض دفعہ ایک انسان ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس سے ایک دفعہ نہیں دسیوں دفعہ کہا جائے تو وہ بات کانوں پر ٹالتا رہتا ہے۔ تو جب تعلق نہ ہو, دل میں عظمت اور محبت عظمت اور محبت اور احترام نہ ہو, اس صورتحال میں انسان سامنے والے کی بات کو کوئی وقت اور اہمیت نہیں دیتا. اللہ رب العزت کی عظمت جب انسان کے دل میں بیٹھ جائے, اس کی کبریائی اور اس کی بلندی یہ شان, وہ انسان جب اپنے دل کے اندر بسا لے, تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے خلاف ورزی کرنا یا من مانی کرنا یہ انسان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. اللہ کے آگے سر جھکانا اللہ والا ہی سے انسان کو نصیب ہوتا ہے کہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں, اللہ والے ہوتے ہیں, وہ جب اللہ کے سامنے اپنا سر جھکانا سیکھ چکے ہوتے ہیں تو اہل اللہ کی صحبت میں رہنے والے بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ذات کو مٹانا سیکھ جاتے ہیں. من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے ہو جاتے ہیں. بندہ اپنی بندگی کے اندر اپنے آپ کو اتنا مٹاتا ہے کہ انا کو فنا کر دیتا ہے, اپنی ہستی کو بالکل نیز کر دیتا ہے کہ میں تو کچھ ہوں ہی نہیں, جو کچھ ہے میرے رب کا حکم ہے. اپنے رب کے حکم کو اس قدر عظمت اور اہمیت کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے اپنی خواہشات کو بالکل بھی وقت نہیں دیتا. تو ایسا ہی بندہ در حقیقت جو اپنی انا کو فنا کرے وہی اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بنتا ہے. اور نیک بندوں کی صحبت کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کی رہنمائیاں فرمائیں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو, تقوا اختیار کرو, پرہیزگار بن جاؤ. اور پرہیزگار بننے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ کونوا مع الصادقین, میرے سچے بندوں کے ساتھ بچ جاؤ. سچوں کے ساتھ سگو گے سچے بن جاؤ گے, اچھوں کے ساتھ سگو گے اچھے بن جاؤ گے. جیسا ان کی صحبت اختیار کرو گے ویسے ہی اثرات تمہارے اندر بھی آئیں گے. گندگی کہیں پڑی ہوتی ہے تو آس پاس کا ماحول بھی گندا ہو جاتا ہے, اور اگر کہیں عطر کی شیشی کھول دی جائے, عطر کہیں لگایا جا رہا ہو, آس پاس کا ماحول پورا معطر ہو جاتا ہے. اچھائی کے اثرات دور دور تک منتقل ہوتے ہیں, اسی طرح برائی کے اثرات بھی دور دور تک منتقل ہوتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ پاک نے ایک عجیب انداز سے اچھے بندوں کی صحبت اختیار کرنے کی ترغیب دلائی, اور انداز اتنا پیارا اختیار کیا, یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے مطمئن نفس ارجعی الی ربک, چل اپنے رب کی طرف واپس پلٹ جا. یہ وہ آخری پیغام ہوتا ہے جو دنیا سے رخصت ہوتے وقت, اللہ کرے کہ ہم سب بھی اس پیغام کے سننے والے ہوں. جو نیک لوگ ہوتے ہیں, نیک فرشتے, خوبصورت عالیشان خوبصورت ملبوسات میں تیار ہو کے, خوشبودار لباس پہن کر, سج بن کے تیار ہو کے, جنت کا کفن لے کر جو خوشبوؤں میں معطر ہوتا ہے, ایک پورا جھنڈے کا نورانی فرشتوں کا آ جاتا ہے, اور چلتے وقت دنیا سے رخصت ہوتے وقت پیغام دیا جاتا ہے کہ اے مطمئن روح, اے مطمئن نفس, چل تیرے رب کی طرف سے تیرے لیے پیغام آیا ہے, تیرے لیے بلاوا آیا ہے, تو چل اپنے مالک کی طرف, اپنے خالق کی طرف, اپنے پروردگار کی طرف, اس حال میں کہ تو اس سے راضی, وہ تجھ سے راضی. یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے مطمئن نفس, ارجعی الی ربک, چل اپنے پروردگار کی طرف واپس لوٹ. اس حال میں کہ راضیہ مرضیہ, تو اپنے مالک سے راضی, تیرا مالک تجھ سے راضی. طرفین سے رضامندی ہے, خوشنودی ہے, اس خوشنودی کے ساتھ, اس رضامندی کے ساتھ واپسی کا وقت آ چکا ہے. اور آگے فرمایا, فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. حضرات علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ مطمئن نفس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل ہونے کی بشارت دے رہے ہیں, لیکن وادخلی جنتی بعد میں لائے, فادخلی فی عبادی پہلے لائے, کہ اگر تمہیں میری جنت میں داخل ہونا ہے تو میرے نیک بندوں میں داخل ہو جاؤ, نیک بندوں میں شامل ہو جاؤ, ان کے ساتھ جڑ جاؤ, تو جہاں میرے نیک بندے جائیں گے, جہاں میرے محبوب بندے جائیں گے, وہیں پر تم بھی جاؤ گے. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, میرے نیک بندوں کے ساتھ مل جاؤ, شامل ہو جاؤ, ان کے ساتھ جڑ جاؤ, لگ جاؤ. فادخلی فی جنتی, اور ساتھ میں انہیں کے ساتھ لگ کر میری جنت میں داخل ہو جاؤ. اہل اللہ کا تعلق, اہل اللہ کی صحبت اور ان کے ساتھ تعلق, دنیا کے اندر روابط ان کے ساتھ مضبوط کرنا, یہ انسان کو اللہ کی جنت میں داخلے کا ذریعہ بن جاتا ہے. دنیاوی ماحول میں بھی اگر ہمارا کوئی عزیز, کوئی قریب, کوئی دوست, کوئی لاڈلا مہمان آ جائے تو ہم اس کے اندر اکرام کرتے ہیں, باہر اس کا ڈرائیور بیٹھا ہو تو اس ڈرائیور کو بھوکا اور پیاسا نہیں چھوڑتے, جب اپنے دوست کو کھانا کھلایا جاتا ہے تو اس وقت اس دوست کے ڈرائیور کو جو اس کے ساتھ اس کا خدمت گار آیا اس کو بھی نوازا جاتا ہے، اس کو بھی ساتھ میں کھانا کھلایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ غیور ذات ہے، فرما رہے ہیں کہ جب تم میرے نیک بندوں کے ساتھ تک جاؤ گے، جب میرے نیک بندے جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی شان غیوری سے دور ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کو جنت میں بھیج دے اور ساتھ رکھنے والے کو جہنم کی طرف چلتا کرے، ایسا نہیں. وہ ذات بڑی غیور ہے. اپنی غیرت کی مثال اس نے ایک اور مقام پر بڑی عجیب انداز سے سمجھائی، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کسی بھی انداز سے، کسی بھی شکل میں، خواہ ہو کوئی فریضہ ہو، زکات کی شکل ہو، صدقہ فطر ہو، قربانی ہو، حج ہو، مالی معاملات کے اندر جو اللہ پاک نے جو بندے کے ذمہ ضروری قرار دے دی وہ ہو، یا اپنے اہل و عیال کے نان نقطے ہوں، یا پھر اللہ کے ضرورت مند بندوں کے اوپر صدقات خیرات ہوں، ضرورت مندوں کا تعاون ہو، جس انداز سے بھی جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان بندوں کی کہ جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، اس ایک گندم کے دانے کی طرح ہے جس کو زمین میں ڈال دیا، زمین کے اندر اس کو جب پانی دیا گیا تو انبتت سبع سنابل، اس سے جب کومل نکلی، کومل نکلنے کے بعد جب اس میں بالیاں آئیں تو سات بالیاں نکلی. گندم کے جب پودا نکلتا ہے تو بہت ہی نازک سے سیدھا سیدھا آتا ہے، دو ڈھائی تین فٹ تک آنے کے بعد اس میں نازک نازک سی بالیاں نکلتی ہیں، اور اس کے اندر فرمایا کہ فی کل سنبلت مئۃ حبۃ، ہر ایک بالی کے اندر 100 دانے ہیں. بالکل کس طرح ترتیب سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک نے قدرت سے کس ترتیب سے ایک کے اوپر ایک پرویا ہوا ہوتا ہے، کس طرح تسبیح کے دانے کہ وہ بیچ میں ایک بالی سے لڑی اور چاروں طرف گندم کے دانے کس ترتیب سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. فی کل سنبلت مئۃ حبۃ، اس ایک گندم سے 7 بالیاں نکلی، ہر بالی کے اندر 100 دانے. اور میں اس ایک دانے کو زمین کے حوالے کرنے کی بدولت 700 دانے بندہ حاصل کرتا ہے. فی کل سنبلت مئۃ حبۃ، زمین جو اللہ تعالیٰ کی زمین ہے، وہ زمین کو ایک گندم کا دانہ حوالہ کیا تو پلٹ کر وہ 700 گندم کے دانے دیتی ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے جتنا چاہے وہ اجر و ثواب کو بڑھاتا ہے. فرمایا کہ میری زمین، اس کو ایک گندم کا دانہ دو گے وہ تم کو 700 دیتی ہے. میری غیرت کے خلاف ہے کہ میں اپنی زمین سے بھی کم کر دوں، زمین سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ واللہ یضاعف لمن یشاء، اپنے بندوں کو جتنا چاہے اللہ تعالیٰ بڑھ کر نوازتا ہے. 700 تو وہ مثال ہے کہ زمین ایک دانہ دینے پر 700 دانے دے رہی ہے. اللہ تعالیٰ غیور ذات ہے، وہ 700 کے بجائے 7 کروڑ بھی عطا فرمائے گا. بندوں کی محبت، بندوں کے خلوص اور بندوں کی محنت اور کوشش کے بدلے میں اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ بندہ کس قدر لگا ہوا ہے، کس جذبے سے لگا ہوا ہے، کس انداز سے لگا ہوا ہے. جو بندہ جس انداز سے جتنی زیادہ محنت کرتا ہے، جس محبت سے سرشار ہو کے عبادت اور اطاعت کے جذبے دکھاتا ہے، اسی حساب سے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ غیور ذات بندے کے خلوص اور اس کے محبت کے جذبوں کو قدردانی کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے جس قدر چاہیں گے بڑھا کر عطا فرمائیں گے کہ وہ انگنت ہوں گے. صابرین، جو دنیا میں کسی آزمائش کے مرحلے سے گزرے، کوئی مصیبت ان پر آ پڑی، جان، مال، آل اولاد، مال و اسباب، یا اسی طرح جسمانی لحاظ سے کوئی بیماری، کوئی تکلیف، کوئی بھی صدمہ انسان کے اوپر گزرا، تو وہ صبر کے مرحلے سے گزرتا ہے. اس کٹھن موقع پر صبر کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے. فرمایا کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، جس نے دنیا میں کسی بھی آزمائش کے موڑ پر صبر سے، تحمل سے کام لیا، کسی بھی انداز کی مصیبت آئی اس پر صبر کا دامن تھام لیا، اللہ پاک قیامت میں صبر کرنے والے کو جو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے بغیر حساب، انگنت عطا فرمائیں گے. اس کے خزانے لامحدود ہیں، وہ غیور ذات ہیں. بندے کو اپنے نیک بندوں کے ساتھ جڑنے کی بدولت ایسا عطا فرمائیں گے. فرمایا کہ یہ عہد اللہ، اللہ کے دوست، نیک بندے، ہم جلسا ان لا یشقا جلیسہم، یہ ایسے اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا عارضی اور وقتی طور پر بھی کوئی بیٹھ گیا وہ بھی محروم القسمت نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی نوازا کرتے ہیں. بارش جب برستی ہے تو وہ ہر طرف برستی ہے، اللہ کی رحمت بھی جب برستی ہے تو اس رحمت کی بارش کے نیچے جو بھی آ جائے وہ سیراب ہو جاتا ہے۔ تو صحبت اہل اللہ، صحبت ذاصفا، نئے بندوں کی صحبت، اس کے اثرات بڑے دیر پا ہوتے ہیں اور بہت گہرے اثرات ہوتے ہیں، اور یہ سلسلے زمانہ قدیم سے صحابہ کے دور سے چلے آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خود تعلیم یہی ملتی ہے کہ خود بھی آپ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اسألک حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني الى حبك، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کی ذات کی محبت کا۔ اللہ تعالیٰ سے دنیا مانگنے والے تو لاکھوں کروڑوں انسان ملیں گے، یا اللہ گھر دے دے، یا اللہ اولاد دے دے، یا اللہ مال دے دے، یا اللہ کاروبار دے دے، یا اللہ یہ، صبح و شام انسان کی زبان اللہ تعالیٰ سے مانگتی رہتی ہے اور مانگنا بھی چاہیے۔ حدیث مبارک میں آیا کہ ادنا سے ادنا، اعلیٰ سے اعلیٰ ہر چیز اللہ ہی سے مانگو، حتیٰ کہ جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگو، اور جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس، جو اعلیٰ ترین جنت ہے، فرمایا کہ جنت الفردوس کو سوال کرو۔ ادنا سے ادنا، اعلیٰ سے اعلیٰ ہر چیز اپنے مالک سے مانگو، دل کھول کے مانگو۔ مانگنے کا حکم دیا گیا، لیکن مانگنے والوں میں بہت کم ایسے مانگنے والے دکھائی دیتے ہیں۔ الہی میں تجھ سے جو منتا اللہ تعالیٰ کی ذات سے اللہ ہی کو مانگ رہا ہوں، اللہ کی ذات سے اللہ کو مانگنے والے بہت کم بندے ہوتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تو ملا ہوا ہے کہ اللہ کو مانگنے والے قدردان قدر شناس بہت کم دکھائی دیتے ہیں جو اللہ کی ذات سے اللہ کا تعلق مانگ رہے ہوں، اللہ کی محبت مانگ رہے ہوں، اللہ کی ذات مانگ رہے ہوں، اللہ کی محبت مانگ رہے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہستی ہیں اللہ تعالیٰ سے اللہ کی محبت مانگ رہے ہیں، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں کہ میں آپ کا سچا چاہنے والا بن جاؤں، سچا محبت کرنے والا بن جاؤں، میں حبیب ہوں اور آپ میرے محبوب ہوں، اللہم انی اسألک حبک وحب من يحبك، اور میں آپ کے دوستوں کی محبت چاہتا ہوں، جو بھی بندے، جو بھی لوگ، جو بھی مخلوق آپ سے محبت کرتی ہے میں ان کی محبت بھی چاہتا ہوں، وحب عمل يقربني الى حبك، ہر اس عمل کی محبت مانتا ہوں جو عمل مجھے آپ سے قریب کر دے۔ تین چیزیں آپ نے مانگی، اللهم اني اسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني الى حبك، اے اللہ میں آپ سے آپ کی ذات اور آپ کی ذات کی محبت کا سوال کرتا ہوں، اور آپ کے ان بندوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو بندے آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے چاہنے والے جو آپ کے دوست ہیں، دوستوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں۔ اور تیسرے نمبر پر اس عمل کی محبت کا سوال کرتا ہوں کہ وہ عمل مجھے محبوب ہو جائے، جو عمل کرنے سے میں آپ کے قریب ہو جاؤں، آپ کا قرب مجھے نصیب ہو جائے۔ یہاں پر بھی حضرات علماء کرام فرماتے ہیں اصل مقصود تو اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اللہ کی محبت کا سوال کیا جا رہا ہے، اللہ کی محبت، اللہ کے دوستوں کی محبت، نیک اعمال کی محبت، ان تینوں چیزوں کے اندر اصل مقصود بالذات اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی محبت یہ حاصل ہوگی نیک اعمال کی محبت سے، اور نیک اعمال یہ کس طرح نصیب ہوں گے، اللہ کی محبت اور نیک اعمال کے درمیان اللہ کے دوستوں کی محبت لائے گئے، اللہ کے دوستوں کی محبت مل جائے، ان سے تعلق مل جائے، خود بخود انسان کے اندر نیک اعمال کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ نئے صحبت میں جب انسان اٹھتا بیٹھتا ہے تو اولیاء اللہ کی صحبت کی بدولت انسان کو اعمال کی جو توفیق ملتی ہے وہ دوری کے اندر نہیں ملتی۔ ایک انسان جو کہیں بھی کسی بھی اللہ کے بندے سے جڑا رہتا ہے استقامت ملتی ہے، اور استقامت اتنی بڑی نعمت ہے، الاستقامت فوق الکرامہ، ایک انسان مجاہدے کر کے کسی کرامت کو حاصل کر لے تو حضرات بزرگان دین فرماتے ہیں کہ کرامت کا حصول پھر بھی مطلوب نہیں، لیکن استقامت مل جائے، کسی بھی عمل پر دوام مل جائے، ہمیشہ مل جائے کہ انسان مستقل مزاجی کے ساتھ اللہ کی عبادت اور اطاعت کرنے لگے، الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت اور مضبوطی کے ساتھ جم دم کے اللہ کی بندگی کرنے کا جس کو ذوق مل گیا، یہ کرامت سے بھی زیادہ بڑھ کر انعام مل گیا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الى اللہ ادومها وان قل، اللہ کو اعمال کے اندر پسندیدہ اور محبوب عمل وہ لگتا ہے، اچھا عمل وہ لگتا ہے جو ہمیشہ کیا جائے، اگرچہ وہ عمل تھوڑا سا کیوں نہ ہو، چھوٹا سا کیوں نہ ہو، مختصر سا کیوں نہ ہو۔ عمل مختصر تھا ہو لیکن دوام کے ساتھ جب کیا جاتا ہو تو یہ دائمی عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے بنسبت اس عمل کے جو وقتی طور پر کر دیا گیا اور پھر چھوڑ دیا گیا. احب الاعمال الى اللہ ادومها وان قل. تھوڑا سا عمل کیوں نہ ہو, دائمی ہو, ہمیشہ کی نسبت ہو, دوام ہو, استقامت کے ساتھ کیا جائے تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کا زیادہ پسندیدہ اور محبوب عمل ہے. اللہ والوں کی صحبت میں رہنے سے انسان کو اچھے اعمال کی وہ توفیق ملتی ہے جو دوری کے اندر نہیں ملتی, اور یہ چیز صحابہ اکرام نے محسوس کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ, ایک دن اپنے حال احوال کا جب جائزہ لیا تو بے ساختہ پکار اٹھے, کہنے لگے نافق حنظلہ نافق حنظلہ, حنظلہ تو منافق ہو گیا, حنظلہ تو منافق ہو گیا. یہ کہتے ہوئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ پہنچے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ بھائی کیا ہو گیا؟ بتانے لگے کہ بات یہ ہے کہ ہم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل اور مجلس میں ہوتے ہیں, جب حضور کی صحبت کے اندر ہم ہوتے ہیں, وہاں ہماری حالت کچھ اور ہوتی ہے. جب ہم اپنے گھر چلے جاتے ہیں, بال بچوں میں مشغول ہوتے ہیں, وہاں ہماری حالت بدل جاتی ہے. تو یہاں کچھ وہاں کچھ, تو ہمارا تو یہ دو رخی پن اور یہ دو انداز کہ یہاں ہماری کیفیت کچھ اور گھر میں بال بچوں کے ساتھ کیفیت کچھ, یہ تو نفاق ہے. تو یہی کیفیت مجھے پریشان کر لائی, نہ پتا حنظلہ, حنظلہ تو منافق ہو گیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنا جائزہ لیا تو فرمایا کہ اگر یہ کیفیت تمہاری ہے تو یہی ہماری ہے, پھر تو نافق ابو بکر, ابو بکر بھی منافق ہو گیا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محفل کے اندر جو کیفیات ہوتی ہیں, جو اثرات ہوتے ہیں, وہ تو بھی گھر میں جا کر باقی نہیں رہتے. نافق ابو بکر, ابو بکر بھی منافق ہو گیا. دونوں حضرات چل پڑے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے. آج کل تو کسی کو شک شبہ پیدا ہو جائے, ذہن کے اندر کوئی وسوسہ آ جائے, بس بدن ہو کے اپنے گھر بیٹھ جاتا ہے, دین سے دور ہو جاتا ہے. وہ حضرات تھے نفاق کا شائبہ ہے, اور وہ حضرات جس کو کہا جاتا ہے کہ صرف زبانی جمع خرچ کرنے والے نہ تھے, بالکل پاک اور صاف اور اعلیٰ اوصاف کے مالک تھے. جو ان کی زبان کے اوپر آتا تھا وہ دل کی کیفیات ہوتی تھی. یہ تو آج کے دور کا مومن مسلمان ہے جو ڈرامے رچاتا ہے زبان پر کچھ, دل میں کچھ, دونوں اختیار کیے ہوئے, زبان سے دعوے کرتا ہے کچھ اور عمل زندگی میں ثابت کرتا ہے کچھ. دونوں بھی چھوڑ دے, یک رنگ ہو جا, سراسر قوم یا پھر سنگ ہو جا. انسان آج کل تو ایسے ہی ہے کہ جب کسی نیک کے سامنے جائے گا نیک بن جائے گا, بد کے سامنے جائے گا تو بد بن جائے گا, جیسا بھیس ویسا بھیس. لیکن وہ حضرات اس قدر پرخلوص تھے, دونوں بڑی ہستیاں ہیں اور دونوں کے نصیب کتنے اونچے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو مثال ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ترازو کے پلڑے کے اندر ایمان کا وزن کیا جائے, ایک پلڑے میں صدیق اکبر کا ایمان رکھا جائے, دوسرے پلڑے میں پوری امت کا ایمان رکھا جائے, فرمایا صدیق اکبر کا پلڑا جھک جائے گا. ایسے مضبوط ایمان والے, وہ صرف زبانی جمع خرچ کرنے والے نہ تھے, خالی ایکٹنگ کرنے والے نہ تھے, جو دل میں بات آتی تھی وہ زبان سے ظاہر کرنے والے. اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بڑی ہستی کہ جب اعلان ہوا نکل کھڑے ہو چل پڑو اللہ کے راستے میں جہاد کا وقت آ گیا, تو قربت اختیار کی تھی, حقوق زوجیت ادا کرنے فارغ ہوئے تھے, ابھی غسل کا بھی موقع نہ ملا تھا, پکار کان میں پڑی کہ چل پڑو اللہ کے راستے میں اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جان کی بازی لگانے کا وقت آ گیا. اتنی تاخیر نہ کی کہ غسل کر کے وقت آیا تو چل کھڑے ہوئے اسی مارکے کے اندر جہاں شہادت نوش فرما گئے. بعد میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی دیکھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ چونکہ انہوں نے وقت ضائع کیے بغیر اس پکار کو سن کر نکل کھڑے ہوئے, غسل کرتے تک کے وقت کو بھی انہوں نے ضائع کرنا گوارا نہ سمجھا, اور نپاکی کی حالت میں جامع شہادت نوش فرما گئے. اللہ نے آسمان سے فرشتے بھیجے اور فرشتوں کے ہاتھوں غسل دلوایا. صحابہ نے دیکھا کہ اپنے جسم سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. حضرت حنظلہ ان کا لقب صحابہ کے اندر غسیل الملائکہ, فرشتوں کے ہاتھوں غسل دیے جانے والے مبارک ہستی, ان کا انجام اتنا پیارا, ان کو غسیل الملائکہ, فرشتوں کے ہاتھوں نے غسل دیا. تو تو یہ فرمانے لگے نا فقہ حضلہ, ادھر حضرت صدیق اکبر نے بھی جب جائزہ لیا فرمایا نا فقہ ابو بکر, یہ تو بڑی تشویش کی بات ہے. تو بد دل نہ ہوئے, بدگمان نہ ہوئے, بدزن نہ ہوئے, منحرف نہ ہوئے, سیدھے پہنچ گئے اپنے مرکز کی طرف, اپنے مربی کی طرف, اپنے مصلح کی طرف رہنمائی لینے کے لیے کہ اے رسول اللہ ہم تو منافق ہو گئے. فرمایا کیوں؟ کہا کہ اے رسول اللہ آپ کی محفل اور مجلس میں ہوتے ہیں ہماری حالت کچھ اور ہوتی ہے, آپ کی صحبت کے اثرات ہم جو محسوس کرتے ہیں وہ اثرات سے گھر جا کر باقی نہیں رہتے. گھر میں جا کے بال بچوں میں, کاروبار میں, اپنی ضروریات زندگی میں جو مصروف ہوتے ہیں تو وہ کیفیات باقی نہیں رہتی. تو ہم تو منافق ہو گئے کہ یہاں کچھ وہاں کچھ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, تسلی دی, فرمایا کہ اگر تمہاری وہی حالت جو میری محفل میں رہتی ہے یہی حالت اگر ہر جگہ باقی رہنے لگ جائے, لفافحتکم الملائکہ, پھر تو فرشتے تم سے مسافہ کرنے لگ جائے, پھر تو تم انسان نہ رہو فرشتے بن جاؤ. یہ تو ایک انسان ہے, بشر ہے, جس کا ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے, کیفیات گھٹتی اور بڑھتی ہے. مرد و جزر کہلاتا ہے, سمندر کے کنارے پر جب انسان کھڑا ہوتا ہے موجیں آتی ہیں کبھی دور تک کبھی پیچھے, کبھی پانی کا زور آتا ہے ہوتے ہوتے کنارے تک پانی آگے, کبھی پانی گھٹتا ہے پیچھے جاتے جاتے دور تک, یہ مرد و جزر کہلاتا ہے. تو امت کی کیفیت مرد و جزر کے ساتھ چلتی ہے. یہ جو آپ نے مثال دی کہ اگر تمہارا ایمان, اگر تمہاری کیفیات وہی رہیں جو میری محفل میں رہتی ہے, پھر تو فرشتے تم سے مسافہ کریں. حضرات علماء محدثین نے اسے ایک نقطہ لکھا, فرمایا کہ آپ نے اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ ایمان کے مختلف درجات ہیں, مختلف اس کے مراحل ہیں, مختلف اس کے صفحے ہیں. سب سے بلند و بالا, اعلیٰ اور ارفع ایمان انبیاء اکرام علیہ السلام کا ہوتا ہے, جو ہر لمحے, ہر آن, ہر گھڑی وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے, ترقی ہی کرتا چلا جاتا ہے, عروج اس میں ہوتا ہے. اور پھر دوسرے نمبر پر فرشتوں کا ایمان ہے جو ایک مرحلے پر رکا ہوا ہے. فرشتے اللہ کے نوری مخلوق ہیں, جس انداز سے, جس کیفیت سے, جس ایمانی کیفیت کے ساتھ پیدا ہوئے, اس ایمان کے اندر نہ گھٹاؤ ہے نہ بڑھاؤ ہے, بالکل جو کا تو 100% وہی ایمان. اور تیسرا نمبر پر امت کا ایمان ہے, الایمان یزید و ینقص, ایمان گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے. بعض دفعہ ایمانی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ انسان بالکل عروج پر اپنے ایمان کو محسوس کرتا ہے, اور بعض دفعہ خدا نہ خواستہ جو گناہ ہو گئے, اپنی نافرمانی ہو گئی, جو غفلت ہوئی, تو ایمان انسان گرا ہوا محسوس کرتا ہے, گھٹا ہوا محسوس کرتا ہے. یہ پانی کی سطح جس طرح بڑھتی اور گھٹتی ہے تو ایمان بھی یزید ہوئے خود کبھی بڑھ جاتا ہے بہت زیادہ, کبھی گھٹ جاتا ہے. فرمایا کہ اگر تمہاری وہی کیفیت برقرار رہے جو میری محفل میں رہی, اور تم جہاں کہیں جاؤ وہی کیفیت رہے, پھر تو تمہارا ایمان رک گیا, پھر تو تم بشر نہیں بلکہ فرشتے بن گئے, پھر تو فرشتوں کے لیول پر آ کر فرشتے تم سے مقابلہ کرنے لگے, حالانکہ تم انسان ہو. اور انسان اور امت کا ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے, اس لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے, اہل اللہ کی صحبت کے اندر انسان کو وہ جنہ ملتی ہے, وہ ترقی ملتی ہے, وہ تربیت ملتی ہے, پھر اس کے ذریعے سے ایمان میں ترقی ہوتی ہے, رہنمائیاں ملتی ہیں, انسان کو جینے کے طریقے ملتے ہیں. اچھی صحبتوں کی برکت سے انسان اللہ تعالیٰ کی عظمت, اللہ تعالیٰ کے احکام کی عظمت, دین اسلام کی عظمت, قرآن و کریم, قرآن و سنت کی عظمت انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے, اور پھر اس کے نتیجے میں عملی زندگی میں نمایاں تبدیلی آنی شروع ہو جاتی ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی رضامندی کی دو نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے سے راضی ہوتے ہیں اور اللہ کی رحمت بندے سے قریب ہونے لگتی ہے, بندہ اللہ کی رحمت کے سایہ میں آنے لگتا ہے, تو اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ بندے کو اپنے عیوب نظر آنے لگ جاتے ہیں. ایک انسان اندھیروں میں چھپا ہوا ہو, کپڑوں کے داغ دھبے لگے ہوں, میل کچیل ہو, اندھیروں کے اندر کیا پتہ چلتا ہے میرے کہاں کہاں میل ہے, کہاں کہاں داغ دھبے, کہاں کہاں خامیاں ہیں. اللہ کی رحمت جب اس کو اپنے آغوش میں لیتی ہے, اللہ کی رحمت کے سایہ میں جب بندہ آتا ہے, تو سب سے پہلا جو انعام اس کو ملتا ہے, بندے کو اپنے عیوب نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کی پہلی علامت ہے کہ بندہ اپنے ضمیر کی آواز کو سننے لگتا ہے, اپنے اندر اس کی نظر جانے لگتی ہے اور پتہ ہونے لگتا ہے کہ اچھا مجھ میں یہ خامیاں ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں تو ناراضگی کی پہلی علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی خامیاں اس سے اوجھل کر دیتے ہیں, بندہ اپنی خامیوں سے غافل ہو جاتا ہے. جب بندے کے سامنے اپنی عیوب اور برائیاں ہی نہیں تو توبہ کس بات پر کرے گا, معافی کس بات پر مانگے گا, نادم کس بات پر ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور ناراضگی یہ انسان کی گویا کہ یہ کیفیات انسان کو علامات کے ذریعے پتہ چلتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے کہ ناراض. اگر تو انسان کو اپنے عیوب نظر آنے شروع ہو جائے, اپنی خامیوں کو وہ تدارک کرنے لگے اور اپنی بیماریوں کا علاج کرانے لگ جائے, اس کا مطلب یہ کہ وہ اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ چکی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے لگا ہے. اور اگر غفلت کے اندر مبتلا ہے, ہر کچھ کرنے کے باوجود بھی بے فکری والی لاپرواہی والی زندگی گزار رہا ہے, ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے. حدیث مبارک میں بھی بعض مثالوں کے اندر دیا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ بندے سے ناراض ہوتے ہیں, فرماتے ہیں کہ جس وادی میں تیرا دل چاہے جا کے مر جا, ہمیں تیری کوئی پرواہ نہیں. اس قدر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں کہ جس وادی میں تیرا دل چاہے جا کے مر, مجھے تیری کوئی پرواہ نہیں. اور جب بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے, اللہ کی رحمت اس کے قریب ہوتی ہے, تو اللہ تعالیٰ بندے کے قدم قدم پر رہنمائیاں فرماتے ہیں. تو یہ عظمت اللہ تعالیٰ کی احکام کی انسان کے دل میں تبھی پیدا ہوتی ہے جب حکمتوں والوں کے پاس بیٹھتا ہے. صحبت کے اندر بڑے اچھے اثرات ہیں اور اسی بری صحبت کے اندر بڑے برے اثرات ہیں. اگر دوست یار برے مل جائے, جو الٹے سیدھے مذاق کرنے والے ہوں, جو منہ میں آیا کہنے والے ہوں, آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے انسان خود بھی جری ہو جاتا ہے. جمعے کے مضمون میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ بعض دفعہ انسان زبان سے ایسے گول بول جاتا ہے کہ بعض دفعہ وہ ایمان کے دائرے سے نکل کر کفر میں داخل ہو جاتا ہے. کتنے ہی ایسے لطیفے بنائے جاتے ہیں, ہنسانے کے لیے, مذاق کرنے کے لیے ایسے چٹکلے چھوڑے جاتے ہیں, دل لگی کے لیے ایسی اول پول باتیں بنائی جاتی ہیں جس میں جنت کا, دوزخ کا اور کہیں اس کا کہیں اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے. اس معمولی سی نقل و حرکت کی وجہ سے, زبان کو حرکت دینے سے بسا اوقات انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. تو یہ لاپرواہی, اگر برے دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے, وہ اگر بےحدہ مذاق کرتے ہیں یا مذاق کے اندر دین اسلام کی پانچ چیزوں کو لے آتے ہیں, کہیں داڑھی کا مذاق اڑا دیا, کہیں ٹوپی کا مذاق اڑا دیا, کہیں شریعت کے کسی حکم کا مذاق اڑا دیا, ہوتے ہوتے وہ چیز جب انسان اس کی اہمیت اس کے دل سے نکل جاتی ہے, جب وہ چیزیں بے وقت ہو جاتی ہیں, تو کل کو یہ انسان بھی اس برے اثرات سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا. اور جہاں محتاط ماحول ہو, محتاط انداز سے زبان استعمال کرنے کے ماحول ہو, وہاں انسان رہتا ہے, تو وہاں پر وہ خود بھی پھر محتاط رہنے والا بن جاتا ہے. تو عظمت والوں کی محفل میں رہنے سے انسان کو عظمت نصیب ہوتی ہے, اور بے عظمت لوگوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے انسان کو بھی بے عظمت ہی ملتی ہے. تو نیک صحبت کے اچھے اثرات اور بری صحبتوں کے برے اثرات, انسان ان کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھے. تو ماحول کا اپنانا انسان کے اپنے بس کے اندر ہے, اپنے قدرت اور اختیار کے اندر ہے. انسان کو معلوم ہے کہ کہاں پر جانا میرے لیے فائدہ مند ہے, کہاں پر جانا میرے لیے نقصان دہ ہے, کون سے دوست میرے اچھے ہیں, کون سے دوست میرے برے ہیں, کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا مجھے اچھائی کی طرف لے جاتا ہے, کس کے پاس اٹھنا بیٹھنا مجھے برائی کی طرف لے جاتا ہے. یا دنیا کے دوست, یہاں تو دوستیاں ہر طرح کی چلتی ہیں, لیکن آخرت میں یہی برے دوست اس قدر بھیانک انجام تک انسان کو لے جانے والے بنیں گے, انسان وہاں کفے افسوس کرے گا, اپنے ہی ہاتھ چبائے گا اور حسرت کرے گا, یا علیہ تری لم اتخذ فلانا خلیلا, اے کاش میں دنیا کے اندر فلانے کو اپنا دوست نہ بناتا جس نے مجھے برباد کیا, خود بھی برباد ہوا, مجھے بھی برباد کیا. یہ نوجوانی کی دوستیوں کے اندر ہی تو بگڑتے ہیں. اگر دوست خراب مل گیا, اس نے سگریٹ کا اس کو چسکا لگا دیا, دوست خراب مل گیا, اسکول کالج سے مدرسے سے پلے مارنے کا چسکا لگا دیا, دوست خراب مل گیا, لغویات دیکھنے کا چسکا لگا دیا. تو دوستی انسان کو خراب کرتی ہے. اچھی صحبت, اچھے دور, اچھا ماحول انسان کو اچھا بناتا ہے, بری صحبت انسان کو برا بناتی ہے. ہمارے دوست ہیں, کہنے لگے کہ ویسے تو بہت محتاط دن گزارتا ہوں, لیکن جب کمپیوٹر پر بیٹھتا ہوں تو بے احتیاطی ہو جاتی ہے, نیٹ پر جب بیٹھتا ہوں تو نیٹ میں بعض دفعہ ہوتے ہوتے لایانی چیزوں کی طرف چلا جاتا ہوں. تو جب میں نے پوچھا کہ نیٹ پر بیٹھنا یا کمپیوٹر پر بیٹھنا کسی ضرورت کے تحت ہوتا ہے یا ویسے وقت پاس کرنے کے لیے, کہا نہیں ویسے شغل کے لیے. تو جب ایک انسان کو معلوم ہے کہ یہ کام اس کا انجام آگے خطرناک اور خراب ہے, تو کیوں انسان پہلی سیڑھی پر قدم رکھے؟ جب معلوم ہے کہ اس عمل کو اپنانے سے آگے پہ مجھ سے احتیاط نہیں ہو پائے گی اور آگے میں لایانی لغویات کی طرف اور فضول چیزوں کی طرف جا سکوں جا یعنی چلا جاؤں گا, تو پہلے ہی مرحلے پر انسان رک جائے. اس وقت جب اس چیز کی ضرورت ہی نہیں, تو کہ انسان اس کو استعمال ہی نہ کرے. جب سرے سے پہلے سیڑھی پر قدم نہیں رکھا تو اگلے مرحلے اس کے لیے خود بخود سدے باب ہو جائے گا. قرآن کریم اللہ پاک نے اسی چیز کو سمجھایا کہ دیکھو یہ زنا کا عمل یہ براہ راست آنند فانند نہیں ہوتا, اس سے پہلے ایک طویل مرحلہ ہے, بہت طویل مرحلے سے گزر کر وہ اختتامی مرحلہ ہے زنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں کہیں دوسرے گناہوں سے منع فرمایا, براہ راست منع کیا کہ ایسا مت کرو ایسا مت کرو ایسا مت کرو, لیکن زنا کے بارے میں فرمایا لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب مت جاؤ, کیونکہ زنا بہت آخری مرحلہ ہے, انتہائی مرحلہ ہے. اس سے پہلے پہلے آنکھیں ملتی ہیں, پھر مسکراہٹ ہوتی ہے, اس کے بعد پھر آنکھوں ہی آنکھوں میں دوستی آنی ہوتی ہے, پھر بات چیت شروع ہوتی ہے, تعلقات بڑھتے ہیں, پھر انسان چھوتا ہے, آگے مراحل ہوتے 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 انجام پھر بھیانک مرتب ہوتا ہے. تو قرآن کریم اللہ پاک نے شروع ہی سے منع فرمایا لا تقربوا, زنا کے قریب ہی مت جاؤ, کہ جب تم پہلی ہی سیڑھی بند کر دو گے, پہلی کھڑکی بند کر دو گے, پہلا ہی راستہ مضبوط کر دو گے, تو آگے کے سارے معاملات اس سے انسان بچا رہے گا. لیکن جہاں انسان سوچتا ہے کہ نہیں یار آگے کا مرحلہ نہیں, ایک اس کے بعد دوسرا اس کے بعد تیسرا, ایک گناہ دوسرے گناہ کو دعوت دیتا ہے, مرحلہ وار انسان ہوتے ہوتے آگے گناہ کی دلدل میں جھلسا چلا جاتا ہے, اور اس وقت پھر وہ واپس پلٹنا نہیں چاہتا ہے, لیکن نفس اور شیطان اس کو پھر واپس پلٹنے نہیں دیتے. اس لحاظ سے گناہوں سے دور رہنے کے لیے انسان پہلے سے دیکھ لے کہ کون سا ماحول میرے لیے بہتر ہے اور کون سا عمل میرے لیے بہتر ہے. بھلے تنہائی ہو, محفل اور صحبت نہ ہو, لیکن تنہائی کے اندر بھی جو کام انسان کو نقصان پہنچاتا ہو, جس وقت جس عمل سے انسان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہو, اس عمل سے ہی انسان بچے. جیسے میں نے مثال دی کہ جب ضرورت نہ ہو, بلا ضرورت ہے کہ انسان اگر نیٹ استعمال کر رہا ہے اور اس میں لفظیات کی طرف جا رہا ہے, اس میں بد نظری ہو رہی ہے, گناہ کی طرف انسان جا رہا ہے, وقت ضیاع ہو رہا ہے اور انسان کی روحانیت کو داغ لگ رہا ہے, تو سرے سے انسان اس عمل کو اختیار نہ کرے. ہاں ضرورت کے تحت انسان استعمال کرے, جتنی ضرورت ہو ضرورت کے تحت استعمال کر کے ہٹ جائے. تو شروع ہی میں اگر سدے باب کر لیا جائے تو گناہ کے بے شمار دروازے ویسے ہی بند ہو جاتے ہیں. اچھا ماحول, اچھی صحبت, اچھے دوست, اس کا اختیار کرنا یہ انسان کے اپنے بس میں ہے. جب اس کو اختیار کر لیا جائے خود بخود اچھے اثرات انسان کی طبیعت کے اوپر, انسان کی ذات کے اوپر مرتب ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی عظمت, اس کی بڑائی اور اس کے احکام کی عظمت جب انسان کے دل میں آ جاتی ہے تو پھر انسان بڑے میٹھے انداز سے, بڑی محبت کے انداز سے اور اپنائیت کے ساتھ اور اس و انکساری کا پیکر بن کے اللہ کے سامنے پھر عبادت کرتا ہے. اللہ کے احکام ہمارے دل میں آ جائیں, ان کی عظمت ہمارے دل میں آ جائے, اس کے لیے ایک دو جمعے پہلے میں نے وہ مضمون بھی سنایا تھا, آج پھر اس کو دہرائے دیتا ہوں, کیونکہ ہماری اس نشست کے اندر ہماری کئی ایک مائیں بہنیں بھی شریک ہوتی ہیں. خواتین کا بھی کافی ایک ماشاء اللہ سلسلہ ہے جو ہمارے ساتھ, ہمارا جو ایک گھر ہے اس گھر میں وہ تشریف لاتی ہیں. کئی ایک دوست میں ہماری والدہ ماجدہ کے زمانے کی ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری تمام کی تمام پرانی خواتین کو بھی صحت مند رکھے, سلامت رکھے, عمر دراز فرمائے, اور جو نئی خواتین آتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے جذبوں کو بھی قبول و منظور فرمائے, اور ہم سب کو اللہ پاک ایک کشتی کا سوار بنا دے, ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے. ظاہر ہے کہ یہ وقت تو گزرتا چلا جا رہا ہے تیزی کے ساتھ, اسی وقت جس کسی نے فائدہ اٹھا لیا وہی کامیاب اور کامران ہوا. تو چونکہ کام کی بات ہے اس لیے اس کو دوبارہ سے دہراتا ہوں, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ پاک نے بھی فرمایا کہ آپ نصیحت کی بات, دفع کی بات بار بار دہراتے رہے, کرتے رہے, اس لیے کہ نصیحت بار بار کرتا یہ مومنین کو نفع دیتی. سلطان محمود غزنوی جو بہت ہی زیادہ نیک پارسا بزرگ بادشاہ گزرے ہیں, ان کے ایک خادم خاص تھے, غلام تھے ایاز, جو انتہائی قسم کے سیدھے سادے تھے. ایاز جب بادشاہ کی خدمت میں آئے تو بادشاہ کو ان کی خدمت بڑی پسند آئی, تو بادشاہ کی نظروں میں بڑا قرب اور مقام انہوں نے حاصل کر لیا. تو جب انسان کو کمال مل جاتا ہے, قرب مل جاتا ہے, تو حاسدین جلنے لگتے ہیں. تو جو پرانے مصاحبین تھے ان کو ایاز سے حسد ہونے لگا کہ یہ ایک سیدھا سادہ سا دیہاتی قسم کا خادم ہے, سلطان محمود غزنوی ان کو اس قدر عظمت اور اہمیت دیتے ہیں اور ان کی بات کی اس قدر اہمیت ہوتی ہے ان کے نزدیک تو جلنے لگے, آپس میں پلاننگ کرنے لگے, مشورے کرنے لگے کہ کسی طرح ایاز کو بادشاہ کی نظروں میں گرایا جائے تاکہ یہ گر جائے گا تو یہاں سے دھکا کھائے دور ہو جائے. تو انہوں نے موقع کی تلاش رکھی. ایک دن موقع ایسا آیا کہ موقع غنیمت جان کے چگلی لگائی اور ایاز کو گرانے کی کوشش کی, کہا کہ حضرت بادشاہ سلامت, ہم آپ کے پرانے مصاحبین ہیں, اچھے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, سمجھ بوجھ والے ہیں اور تجربے کار لوگ ہیں, اہل رائے ہیں, سارے کمالات والے لوگ ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ سیدھے سادھے ایاز کو بہت ہی زیادہ اہمیت دیتے ہیں, ہر چیز میں اس کی بات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں, حالانکہ یہ گرا بڑا سیدھا سادھا انسان ہے, آخر آپ اس کو اتنی زیادہ وقت اور اہمیت کیوں دیتے ہیں؟ بادشاہ نے کہا کہ اچھا اس بات کا جواب میں وقت آنے پر دوں گا. بادشاہ بھی بڑے ذہین تھے, سمجھدار تھے, عملی طور پر انہوں نے جواب دینا چاہا. بات تو آئی گئی ہو گئی, وقت گزرتا جا رہا تھا. ایک دن بادشاہ سلامت نے ایک پھل منوایا جو کڑوے ذائقے کا تھا. اس کڑوے پھل کو منوا کر اس کی پھانکیں بنوائی, پاشے بنوائی اور کہا کہ تمام مصاحبین کو ایک ایک پھانک دے دو. کسی کو پتا بھی نہ تھا کہ کڑوے ذائقے والا پھل ہے. سب کو ایک ایک پھانک دے دی گئی, سب نے لی اور چکھی تو کڑوی زہر, ہر ایک نے منہ کو لگایا اور پیچھے ہٹایا. تو بادشاہ نے پوچھا کیا ہوا بھائی, کھاتے کیوں نہیں؟ کہا کہ بادشاہ سلامت کڑوا زہر پھل, کڑوے ذائقے والا ہے. ان کا ایاز کو دیکھا تو ایاز دراصل کھانے میں لگے تھے. بادشاہ نے پوچھا ایاز آپ کی یہ پھانک کڑوی نہیں ہے؟ کہا حضور بادشاہ سلامت کڑوی ہے, کیوں نہیں کڑوی تو بہت. کہا کہ یہ کڑوی پھانک آپ کھانے میں لگے ہوئے. تو اس پر جو انہوں نے جواب دیا, کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت بات یہ ہے کہ یہ پھانک میں نے جب منہ کو لگائی کڑوی تو لگی, لیکن میرے دل میں یہ خیال آیا کہ بادشاہ سلامت کے ان ہاتھوں سے میں زندگی میں سینکڑوں مرتبہ میٹھی چیزیں کھا چکا ہوں, آج اگر انہیں ہاتھوں نے مجھے کوئی کڑوی پھانک دی ہے میں اس کو واپس لوٹاؤں تو مجھے حیا آئی, شرم محسوس ہوئی کہ انہیں ہاتھوں کو جن سے میں نے میٹھی چیزیں کھائی ہیں آج کڑوی چیز واپس لوٹا دو تو کیا ہوا, جن ہاتھوں نے مجھے میٹھی چیزیں کھلائی ہیں آج اگر اسی ہاتھ کی دی ہوئی ایک کڑوی چیز بھی میں واپس سے کھا جاؤں تو مجھے تو کوئی محسوس نہیں ہو رہا. تو بادشاہ نے ہمیں اس طور پر دکھایا کہ دیکھو محبت میں کتنا سچا ہے, کہ کڑوی پھانک ہے لیکن کس قدر قدردان ہے, کہ میرے ہاتھوں کی قدر شناسی اس کو موجود ہے, اس کے پاس موجود ہے کہ قدردانی کرتے ہوئے کڑوی پھانک کھا رہا ہے. اور رومی فرماتے ہیں کہ کاش ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ایسی قدردانی نصیب ہو جائے کہ زندگی بھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اندر پھل پھول رہے ہوتے ہیں, ہر طرح کی پرواہیاں ہوتی ہیں, مال و دولت, رزق, اللہ کی نعمتیں, لباس پوشاک, گھر بار, طرح طرح کی نعمتیں ہیں. کیا کیا نعمتیں ہیں جس کو انسان گن سکے, جسمانی اور اپنے متعلقات, ساری نعمتیں. فرمایا کہ کبھی کبھی اگر کوئی آزمائش آ جائے, کوئی کڑوا موقع آ جائے, کوئی کڑوا گھونٹ آ جائے, کاش کہ ہم بھی آیات کی طرح سبق سیکھیں کہ اس آزمائش کو بھی میٹھے ہاتھوں سے آنے والی آزمائش کو ہم برداشت کرنے والے بن جائیں. اللہ تاری زندگی تو تاری نعمت ہے, ہم نے ان سے فائدہ اٹھایا, آج اگر کوئی مصیبت آ گئی تو یا اللہ یہ بھی تو آپ کی طرف سے آئی ہے, صبر کا دامن تھامنے والے بن جائیں, کس قدر کامیابی کا فیصلہ ہوگا. ایک دوسرے موقع پر بادشاہ سلامت سے شکایت لگائی کہ ایاز کے پاس ایک الماری ہے, اس میں تالا لگا کے رکھتا ہے, معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس میں اس نے قیمتی ہیرے جواہرات چھپا کے رکھے ہیں, کہ آپ کے خزانے کا قیمتی اثاثہ چھپا چھپا کے اس میں رکھا ہوا ہے, اس میں تالا لگا کے رکھتا ہے, روزانہ کھولتا ہے چپ چاپ, اس کو دیکھتا ہے, جائزہ لیتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے, اس کے بعد پھر تالے لگا کے بند کر دیتا ہے, کسی کو جھانکنے نہیں دیتا. بادشاہ نے کہا اچھا, ہاتھ کے ہاتھ اسی وقت ایاز کو بلایا, کہا کہ ایاز سنا تمہاری الماری ہے, اس کے اندر تم روزانہ جھانکتے ہو, کچھ رکھا ہے؟ کہا جی حضور. کہا تالا لگا کے رکھتے ہو؟ کہا جی. کسی کو دکھاتے نہیں؟ کہا جی. لاؤ چابی لاؤ. ہاتھ کے ہاتھ وہیں بیٹھے بیٹھے ایاز کو یہاں بٹھایا, چابی لی, ایک خادم کو لی, کہا جاؤ اس الماری کے اندر جو کچھ اٹھا کر لے آؤ. خادم گیا, تالا کھولا اور الماری میں سے جو اثاثہ لے کر آیا وہ تین چیزیں تھیں, ایک گھسے پٹے جوتے, ایک پرانی لنگی اور ایک بوسیدہ سی قمیض. یہ تین چیزیں لا کر بادشاہ کے سامنے رکھ دی. بادشاہ نے کہا کہ یہی سب کچھ الماری میں تھا؟ کہا بس یہی تھا, اس کے علاوہ اور کوئی الماری خالی ہے. بادشاہ حیران ہوا, کہا کہ ایاز یہ کیا الماری کے اندر اس قدر
چھپا چھپا کے حفاظت سے تالے لگا کر روزانہ اسے جائزہ لے لے کر یہ تین دوسری میں چیزیں رکھنے کا کیا فائدہ؟
ایاز نے بتایا کہ بادشاہ سلامت بات یہ ہے کہ جس دن میں آپ کے پاس آیا تھا میری تین چیزوں میں ملبوس تھا، یہی بوسیدہ جسے پٹے میرے جوتے تھے، یہی پرانی لنگی تھی، یہی پھٹی پرانی قمیض تھی، ان تین چیزوں میں آپ کے پاس آیا تھا، آپ کے قرب نے مجھے نوازا اور آپ کے احسانات کی وجہ سے میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا، لیکن جس دن میں آیا تھا وہ جن چیزوں کے ساتھ میں آیا تھا اس اثاثے کو میں نے آج تک سنبھال کر رکھا ہوا ہے، روزانہ میں اپنی الماری کھول کر دیکھتا ہوں اور اپنی اوقات اپنے آپ سے یاد دلاتا ہوں کہ اے حیاض تیری اوقات تو یہ تھی، یہ تو بادشاہ سلامت کی نوازشات ہے جس نے تجھ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، یہ اس کا قرب اور اس کی محبت ہے جس نے تجھے کہاں سے کہاں پہنچایا، ورنہ تیری اوقات اور تیری حیثیت تو یہ تین چیزیں ہیں، تمہیں اپنے آپ کو اپنی اوقات یاد دلانے کے لیے ان تینوں چیزوں کو ہمیشہ دیکھتا رہتا ہوں۔ اور رومی فرماتے ہیں کاش کے ہم بھی اپنی اوقات کو یاد کرنے والے بن جائیں کہ ہماری کیا اوقات، سب کچھ تو اللہ تعالیٰ کی نوازشات ہیں، انسان جب آیا تھا دنیا کے اندر بالکل برہنہ، بالکل خالی ہاتھ، ایک دن کا بھی اس کے پاس نہیں تھا، کہیں دامن خالی ہاتھ، بے لباس، بالکل خالی، اللہ ہی کی تو ساری نوازشات ہیں کہ اس نے مال دولت دیا، بال بچے دیے، گھر بار دیا، کاروبار دیا، کام کاج دیا، روزگار، زندگی کے ساتھ 70-80 سال کھاتے پیتے گزر جاتے ہیں، انسان مرتا نہیں بھوک سے پیاس سے، سردی سے یا گرمی سے، لباس پوشاک کی، خوراک کی، ہر طرح کی نعمتیں اللہ ہی نے تو دی ہیں۔ میں کہ انسان اگر اپنی اوقات کو یاد رکھے تو ہر نعمت پر وہ اللہ ہی کا شکر ادا کرے گا کہ یا اللہ میری تو یہ اوقات نہیں ہے، آپ کی نوازشات ہیں، ہر لمحے اس کی زبان شکر گزاری کرے گی کہ یا اللہ یہ آپ کی آتا ہے، میں تو اس قابل نہیں ہوں۔ تیسرا موقع آیا، اس کے اندر ایسا ہوا کہ بادشاہ سلامت نے قیمتی ہیرا مصاحبین کو پیش کیا اور کہا کہ یہ ہیرا لے لو، اور ایک ایک کو بھی ایک ہتھوڑا کے ساتھ نے کہا اس کو توڑ دو، بڑا قیمتی ہیرا تھا، کہا کہ یہ ہیرا توڑ، ایک کو بھی کہا کہ حضور یہ میری جرت نہیں کہ میں اس کو توڑ سکوں، دوسرے کو بھی اس نے انکار کیا، تیسرے کو، چوتھے کو، ہر ایک کو دیتے چلے گئے، ہر ایک انکار کرتا چلا گیا، معذرت کرتا چلا گیا کہ میری یہ جرت اور مجال نہیں کہ میں بادشاہ سلامت سے یہ قیمتی ہیرا توڑ سکوں۔ باری آئی ایاز کی، کہا ایاز یہ ہیرا توڑ دو، ایاز نے رکھا اور مارا ہتھوڑا، ایک مار کے اندر چکنا چور کر کے رکھ دیا، اتنا سے ادھم بچ گیا محل کے اندر، بادشاہ کے دربار کے اندر، یہ کیا کیا، اس قدر بڑی گستاخی، لوگ تو خوش ہو گئے کہ اب اس کے اوپر لان تان ہوگی، بادشاہ کی بظاہر اوپر اوپر سے ناراض ہو کہ ایاز یہ کیا کیا، اتنا قیمتی ہیرا توڑ دیا۔ ایاز نے کہا کہ حضور اس وقت میرے سامنے دو سوتے تھے، ایک طرف آپ کا حکم تھا، دوسری طرف یہ ہیرا تھا، یا تو میں یہ ہیرا بچا کر آپ کا حکم توڑ دیتا، یا آپ کا حکم بچا کر یہ ہیرا توڑ دیتا، اس ہیرے کے سامنے مجھے آپ کا حکم توڑنا گوارا نہ ہوا، آپ کے حکم کے سامنے اس طرح کے ہزار ہیرے مجھے توڑنے پڑیں گے توڑ ڈالوں گا، لیکن آپ کا حکم نہیں توڑ سکتا، آپ کے حکم کی اہمیت کو میرے نزدیک زیادہ ہے بنسبت اس ہیرے کے، آپ جب حکم دے رہے ایاز ہیرا توڑ دو، آپ کے حکم کی بجا لانے کے لیے میں نے ہیرا توڑ دیا، ایک کیا، دس کیا، ہزاروں ہیرے آپ دیتے جائیں، اپنا حکم آپ دیتے جائیں، آپ کے حکم کی تابع داری میں توڑتا چلے جاؤں گا۔ اللہ کے حکم کی عظمت بھی اگر ہمارے دل میں ایسی آ جائے کہ اللہ کے حکم کے سامنے ہم اپنی چاہتوں کو توڑنے والے بن جائیں، اپنے خواہشات کو توڑنے والے بن جائیں، اپنے جذبات کو توڑنے والے بن جائیں، تو کس قدر قیمتی بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ احساس عطا فرمائے۔ بات یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کی عظمت دل کے اندر بیٹھ جاتی ہے پھر انسان قدم بڑے سنبھال سنبھال کے بڑھاتا ہے، پھول پھول کے رکھتا ہے، جائز و ناجائز کو دیکھتا ہے، حلال حرام کو دیکھتا ہے، اچھے اور برے، ہر چیز کی تمیز کر کے انسان چلتا ہے کہ کہیں کسی قدم پر میرے لیے آخرت کا خسارے کا سامان نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پاکیزہ زندگی نصیب فرمائے، پاکیزہ سوچ نصیب فرمائے، اچھی صحبت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ نیک لوگوں کے ساتھ یہاں بھی رکھے، اور برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ پاک ہمیشہ اچھوں کا ساتھ ہمیں نصیب فرما دے۔ اسی پر اتفاق کرتا ہوں، باقی انشاءاللہ زندگی بخیر آئندہ ہوں۔ محترم جناب محمد حنیف صاحب، ان کی اہلیہ محترمہ آئی سی یو میں داخل ہیں، دعا فرمائیے کہ اللہ پاک شفا کلی عطا فرمائے، آپریشن ہوا ہے، اللہ پاک کامیابی عطا فرمائے، صحت کلی عطا فرمائے، اور عافیت کے ساتھ اللہ پاک عمر دراز عطا فرما دے، اور بھی ہمارے کرم فرمائے ہیں جناب ڈاکٹر آبا احمد صاحب اور ہمارے ڈاکٹر صاحب کے ایک اور چاہنے والے ہیں جناب حکم علی صاحب، ان کے بھی دل کا آپریشن کا مسئلہ اللہ پاک انہیں بھی صحت کلی عطا فرمائے۔ ڈاکٹر اقبال امام صاحب، جناب آفتاب صاحب، اللہ پاک تمام کے تمام بیماروں کو شفا کلی عطا فرمائے۔ اے الہ العالمین، ہم بھی آپ کے بندے ہیں، روحانی لحاظ سے بھی بیمار ہیں، جسمانی لحاظ سے بھی بیمار ہیں، یا اللہ ہم سب کو روحانی اور جسمانی تمام بیماریوں سے شفا عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کو نیک صحبت عطا فرمائیے، ہم سب کو ایک اور نیک بنا دیجیے، متقی اور پرہیزگار بندہ بنا دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنا مطیع اور فرما بردار بندہ بن کر جینے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ زندگی کے یہ لمحات بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں، شب و روز کی فضل و قیمت پہچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ تنویر میاں جی والد ماجدہ کو بھی صحت کلی عطا فرمائیے۔ اے الہ العالمین، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت کاملہ فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے والدین ماجدین کی، ہمارے سسر محترم کی، ہمارے تمام کے تمام وہ چاہنے والے نمازی حضرات جو دنیا سے رخصت ہو چکے، یا اللہ یہ حاضرین مجلس سے جس کسی کے جو بھی متعلقین ہیں دنیا سے رخصت ہو چکے، تمام کی مغفرت کاملہ فرمائیے، درجات عالیہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے مرحومین کے لیے خوب اشارے ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے الہ العالمین، ہر خیر سے مالا مال فرمائیے، تمام شرور و فتنوں سے حفاظت نصیب فرمائیے، آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے اور ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے۔ یا اللہ تمام پریشان حالوں کو پریشانی سے نجات نصیب فرمائیے، مقبول حضرات کو قرض کے بوجھ سے خلاصی نصیب فرمائیے۔ یا اللہ تندرستوں کو وسعت عطا فرمائیے، رزق حلال کی فراوانی عطا فرمائیے۔ یا اللہ مشکلات میں گرے ہوئے لوگوں کو آسانی عطا فرمائیے۔ اے الہ العالمین، امت مسلمہ کی امداد فرمائیے، نصرت فرمائیے، اتحاد اور اتفاق نصیب فرمائیے، عالم اسلام کی حفاظت فرمائیے، مسلمانان عالم کی مدد فرمائیے۔ اے الہ العالمین، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائیے، ہمارے شہر کو رونقوں کو گہوارہ بنائیے، پورے ملک کو پیار و محبت اور اتفاق اور اتحاد کا قلعہ بنا دیجیے، اسلام کا گہوارہ بنائیے۔ یا اللہ ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ اندرونی اور بیرونی تمام سازشوں سے ہمارے ملک کو بھی پورے عالم اسلام کو محفوظ فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنا دیجیے، متقی اور پرہیزگار بنا لیجیے، اپنا دوست بنا لیجیے۔ اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ اے الہ العالمین، آپ اپنی مرضیات کے مطابق ہم سب کو زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ آپ ہم میں سے ہمارے دلوں میں جو جو بھی ہماری چاہتے ہیں، جو آرزوئیں ہیں، جو خواہشیں ہیں، یا اللہ تمام کی تمام ہماری جائز حاجت اور مرادیں پوری فرما کر ہم سب کو خوشیاں عطا فرمائیے۔ یا اللہ کامیابیاں اور کامرانی عطا فرمائیے، ہر قسم کے امتحانات سے، آزمائشوں سے ہم سب کی، ہمارے متعلقین کی، امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.